بجے کے بعد آنے والوں کا یہ سزا سمجھ میں آئی ہے ابھی کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے؟
وہ تو انہوں نے دے دیا، کوئی تو دے ہی دیتا ہے، تو واجب ادا ہو گیا، میں اپنے ذمے نہیں رکھتا ان کا جواب 11 بجے کے بعد آنے والوں کا. آج سلام کا جواب دینے کے ثواب سے میں محروم رہا، کسی کی بھی سلام کا شاید میں نے جواب ان کی دیا، کیونکہ تو ابھی نئے نئے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، دو لفظ کہنا کیا مشکل ہے. الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ اشد ہے. پہلے محبت جتاتے ہیں، محبت بڑھاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ عجیب قانون ہے. محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور پھر آتے بھی نہیں. یہ کیا محبت ہے؟ دعویٰ کیوں کرے کہ ہمیں محبت ہے؟ محبت کا دعویٰ کرنا ایک الفاظ سے، جتلانے سے، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہوا وہ ہوا، بہت فائدہ ہوا. اور یہ کیا محبت ہے کہ آتے نہیں ہیں؟ آتے ہیں تو گاڑی دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو کافی وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما افاء اللہ علی رسوله منہم فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آیات نمبر 6 اور 7 کی تلاوت ہوئی. پچھلی آیات کے خلاصے میں یہ ہے کہ یہود کی بدعتی اور سازشوں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی پاداش میں ان پر دو عذاب آنے تھے، کہ قتل کیے جاتے دنیا میں اور آخرت میں تو دوزخ کا عذاب ہے ہی، لیکن جلاوطنی کی وجہ سے قتل کی سزا سے تو بچ گئے تھے لیکن دوزخ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے. اور صحابہ نے ان کے بعض درخت کاٹ دیے، بعض جلا دیے، اور بعض صحابہ نے فتح کو غالب دیکھ کر مسلمانوں کے نفع کے لیے قائم رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ان دونوں عملوں کو درست قرار فرمایا. اب ترجمہ آیات کا دیکھتے ہیں. وما، اور جو، افاء اللہ، لوٹا دیا اللہ نے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، منہم، ان سے، فما اوجبتم، سو تم نے نہیں دوڑائے، علیہ، اس پر، من خیل، گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ. ولیکن اللہ، ولیکن اللہ، یسلط رسلہ، غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ما افاء اللہ، جو مال لوٹایا اللہ نے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، من اہل القریٰ، بستیوں والوں سے، فللہ، سو اللہ کے واسطے، وللرسول اور رسول کے، ولذی القربى اور قرابت والے کے، والیتامى اور یتیموں کے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور مسافر کے، کئی لا یکونا تاکہ نہ آئے دولتن لینے دینے میں، بین الاغنیاء دولت مندوں کے، منکم تم میں سے، وما آتاکم الرسول اور جو دے تم کو رسول، فخذوه سو لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے منع کرے، فانتہوا سو چھوڑ دو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. با محاورہ ترجمہ، اور جو مال کے لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے، سو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، وہ لیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا وہ تو بنو نذیر کی جانوں کے ساتھ معاملہ تھا، اور یعنی اس سے پچھلی آیات میں بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا سزا کے طور پر، اور ان کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا، سو اس میں تم کو کوئی مشقت نہیں پڑی، چنانچہ تم نے اس پر یعنی اس کے حاصل کرنے پر نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، مطلب یہ کہ نہ سفر کی مشقت ہوئی کیونکہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور نہ قتال کی، اور برائے نام جو مقابلہ کیا گیا وہ غیر معتد بھی تھا، اس لیے اس مال میں یعنی کسی شمار میں نہ تھا. اس مال میں تمہارا استحقاق تقسیم اور تملیک کا یعنی ملکیت کا نہیں، جس طرح مال غنیمت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو اپنے دشمنوں میں سے جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، یعنی محض روب سے مغلوب کر دیتا ہے، جس میں کسی کو مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. چنانچہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اموال بنی نذیر پر اسی طرح مسلط فرما دیا. اس لیے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ بلکہ اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، بس وہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کرے، اور جس طرح چاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے. اور جیسا اموال بنی نذیر کا یہ حکم ہے، اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ اسی طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جیسا کہ باغ فدق اور ایک جز خیبر کا اسی طرح ہاتھ آیا، سو اس میں بھی تمہارا کوئی استحقاق ملکیت کا نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی وہ جس طرح چاہے اس میں حکم دے، جیسا کہ اور سب چیزوں میں اس کا اسی طرح کا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مال میں مالکانہ تصرفات اپنی ثوابدید سے کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، اور غریبوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، یعنی یہ سب حسب ثوابدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کے مصرف ہیں، اور ان میں بھی انحصار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور مذکورہ اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب شرکائے جہاد کا اس مال میں استحقاق نہیں، تو یہ اقسام جو شریک جہاد بھی نہیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا. مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف یتیم، غریب، مسافر وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس مال کے مصرف با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، جہاد کی شرکت سے اس کا تعلق نہیں. پھر ان اوصاف میں ایک وصف ذوی القربیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے. ان کو اس مال میں سے اس لیے دیا جاتا تھا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ہر مشکل کے وقت کام آتے تھے، تاکہ وہ مال فی تمہارے مالداروں کے قبضے میں نہ آ جائے، جیسا کہ جاہلیت میں سب غنائم اور محاصل جنگ اصحاب اقتدار کھا جاتے تھے اور فقراء بالکل محروم رہ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر رکھا اور مصارف بھی بتلا دیے کہ آپ باوجود مالک ہونے کے پھر بھی اہل حاجت اور مواقع مصلحت عامہ میں سر فرما دیں گے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے تو رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو، اور بعموم الفاظ یہی حکم ہے تمام افعال و احکام میں بھی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی مخالفت کرنے والے پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف۔ یہ جو آیت ہے وما افا اللہ علی رسولہ منہم، کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ان سے اپنے رسول پر لوٹا دیا، اموال غنیمت میں جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال تحت سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل کر پھر مالک حقیقی حق تعالی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کے حاصل ہونے کو افا یعنی لوٹانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فی ہی کہا جاتا، مگر جو مال جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل ہوا اس میں انسانی عمل اور جد و جہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہے، اس لیے اس کو تو لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا گیا، لیکن جس کے حصول میں جہاد اور قتال کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑی اس کو لفظ فی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد اور قتال کے حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین اور غانمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کلی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں یا اپنے لیے رکھیں۔ البتہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئیں کہ اس مال کی تقسیم انہی اقسام میں دائر رہنی چاہیے۔ اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اس میں اہل قرا سے مراد بنو نذیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے ہیں۔ آگے مصارف اور مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئی ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے۔ آیات مذکورہ میں فی کے احکام، اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور فی وہ مال ہے جو بغیر جہاد اور قتال کے ان سے حاصل ہوا، خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، یا رضامندی سے بصورت جزیہ اور خراج، یا تجارتی جوٹی وغیرہ کے ذریعے ان سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام مال فی میں آتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مال کے حقداروں میں چھ نام ذکر کیے گئے ہیں: اللہ، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین، مسافر۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ تو دنیا اور آخرت اور تمام مخلوقات کا مالک حقیقی ہے، اس کا نام مبارک تو حصوں کے بیان میں محض تبرکاً اس فائدے کے لیے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت اور فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کا نام ذکر کرنے سے اس مال کی فضیلت اور شرافت کی طرف اشارہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے مال صدقہ جو مسلمانوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی حلال نہیں فرمایا۔ مال غنیمت اور فی جو کافروں سے حاصل ہو، اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے حلال ہوا۔ اس شبہ کا ازالہ اللہ جل شانہ کا نام اس جگہ ذکر کر کے اس طرح کیا گیا کہ در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنے فضل سے ایک خاص قانون کے تحت انسانوں کو حق ملکیت دیا ہے، لیکن جو انسان باغی ہو جائیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اول تو انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ہدایت بھیجی گئیں، جو ان سے بھی متاثر نہیں ہوئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ کم از کم اسلامی قانون کی اطاعت قبول کر لیں اور مقررہ جزیہ اور خراج اپنے مال میں سے حکومت کو ادا کیا کریں۔ جن لوگوں نے اس سے بھی بغاوت کی ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم ہو گیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی جان اور مال قابل احترام نہیں، ان کے اموال بحق حکومت الہیہ ضبط ہو گئے، اور بذریعہ جہاد اور قتال جو مال ان سے حاصل ہوا وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملک میں واپس ہو گیا۔ اور لفظ فی میں اس مفہوم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس کے اصلی معنی لوٹنے ہی کے ہیں۔ اس مال کو فی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ اصل مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی طرف لوٹ گیا، اب اس میں کسی انسانی ملکیت کا کوئی دخل نہیں، اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس لیے ایسا ہی حلال طیب ہوگا جیسے پانی اور خود اگنے والی گھاس جو براہ راست حق تعالیٰ کا عطیہ انسان کے لیے ہے اور حلال طیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے، اس کی طرف سے مستحقین کو دیا جاتا ہے، یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں۔ اب مستحقین اور مصارف کل پانچ رہ گئے ہیں، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہی پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس کے ہیں جس کا بیان سورہ انفال میں آیا ہے، اور یہی مصارف مال فی کے ہیں، اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے روک لیں اور بیت المال میں جمع کر دیں، کسی کو کچھ نہ دیں، اور چاہیں تو تقسیم کر دیں، البتہ تقسیم کیے جائیں تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں۔ خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہوا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید کے مطابق صرف کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کے اختیار اور ثوابدید پر رہا۔ دوسری آیت کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولہ اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین کیا جائے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ مال فی کے مستحقین اس لیے متعین کر دیے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں اور تونگروں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے۔ اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر رئیس لوگ خود قابض و مالک ہو جاتے تھے، غریبوں مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا۔ حق تعالی رب العالمین ہے، اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے، اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا، خاندانی اور طبقاتی امیر اور غریب کا کیا امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں تقسیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دستِ قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ، ہر خطہ، ہر کمزور اور قوی یکساں فائدہ اٹھا سکے۔ ایسی اشیاء کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام اس انسانی دستبرد اور قبضہ اور تسلط سے مافوق بنا دیا ہے کہ کسی کے مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جما سکے۔ ہوا، فضا، آفتاب، مہتاب اور سیاروں کی روشنی، فضا میں پیدا ہونے والے بادل، ان کی بارش، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان سب کو قدرت حق سبحانہ و تعالی نے ایسا وقف عام بنا دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور طاقت اس پر قبضہ نہیں جما سکتی۔ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق کو ہر جگہ یکساں ملتی ہیں۔ دیکھیں بھائی، مجلس کا قاعدہ ہے جگہ درمیان میں خالی نہ چھوڑیں، اس کا خیال رکھا کریں۔ اشیاء ضرورت کی دوسری قسط، یعنی ایک قسط یہ تھی کہ آسمان، سیارے اور فضا، آفتاب، مہتاب اور بادل وغیرہ، بارش، یہ سب چیزیں اللہ تعالی شانہ نے ہر انسان کو چاہے وہ قوی ہو چاہے ضعیف ہو ہر ایک کے لیے یکساں مہیا فرما دی، اور دوسری چیزیں زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر اسلامی قانون میں پہاڑوں اور غیر آباد جنگلوں اور قدرتی چشموں کو وقف عام چھوڑ کر ایک خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر جائز حق ملکیت بھی دیا جاتا ہے، اور ناجائز قبضہ اور تسلط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جما لیتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں کسانوں مزدوروں کو ساتھ لیے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ایک گونا قبضے کے باوجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہیں۔ تیسری قسط سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں، مگر حق تعالیٰ نے اس کو تمام ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ معادن سے نکالنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں خاطر خواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ مال سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے دوسروں تک اس کا نفع نہ پہنچے۔ اس بخل اور حرص نے دنیا میں اکتناز دولت یعنی دولت جمع کرنا اور سرمایہ پرستی کے پرانے اور نئے بہت سے طریقے ایجاد کرائے جن کے ذریعے اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ عام غریب مساکین محروم کر دیے گئے، جس کے رد عمل نے دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نامعقول طریقے ایجاد کیے۔ اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو اس کی جان کے برابر اور جان کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا، اور اس پر کسی کے ناجائز تصرف کو شدت سے روکا۔ دوسری طرف جو ہاتھ ناجائز طور پر اس کی طرف بڑھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تیسری طرف ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص یا جماعت قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور عوام کو محروم کر دے۔ قصب و اقتصاد کے مروجہ طریقوں میں سود، سٹا، جوا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے دولت سمٹ کر چند افراد اور اشخاص میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان سب کو سب حرام قرار دے کر تمام معاملات تجارت اور کرایہ داری وغیرہ میں ان کی جڑ کاٹ دی، اور جو دولت کسی شخص کے پاس جائز طریقوں سے جمع ہوئی اس میں بھی غریبوں فقیروں کے حقوق، زکات، عشر، صدقۃ الفطر، کفارات وغیرہ مقرر فرائض کر کے کی صورت میں اور اس سے زائد رضاکارانہ صورت میں قائم فرما دی ہے، اور ان سب اخراجات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت باقی رہ گیا اس کو ایک خاص حکیمانہ اصول کے مطابق تقسیم کر دیا کہ اس کا حقدار اسی مرنے والے کے رشتہ داروں کو اقرب فالاقرب کے اصول پر بنا دیا۔ اس کو عام فقراء میں تقسیم کرنے کا قانون اس لیے نہ بنایا کہ ایسا ہوتا تو مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے ہی اس کو جاؤ بیجا خرچ کر کے فارغ ہونے کی خواہش طبعی طور پر رکھتا، اپنے ہی خیش و عزیز کو ملتا دیکھ کر یہ داعیہ اس کے دل میں پرورش نہ پائے گا۔ یہ طریقہ تو قصب و اقتصاد کے عام مروجہ طریقوں میں اکتناز دولت یعنی دولت کو جمع کرنے سے بچانے کا اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ دولت حاصل ہونے کا جنگ و جہاد ہے، اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم شرعی جاری فرما دی جس کا ذکر کچھ سورہ انفال میں گزرا ہے اور کچھ اس صورت میں بیان ہوا۔ کیسے بے بصیرت ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اس منصفانہ، عادلانہ اور حکیمانہ نظام کو چھوڑ کر نئے نئے عزموں کو اختیار کر کے امن عالم کو برباد کرتے ہیں۔ اگلی آیت، ما آتاکم رسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ، یہ آیت اگرچہ مال بھائی کی تقسیم کے سلسلے میں آئی ہے، یعنی جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تو اس سلسلے کے مناسب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالی فی میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے طبقات بیان کر دیے ہیں، مگر ان میں کس کو اور کتنا دیں اس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر رکھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ جس کو جتنا آپ عطا فرما دیں اس کو راضی ہو کر لے لیں، اور جو نہ دیں اس کی فکر میں نہ پڑیں۔ آگے اس کو اتق اللہ کے حکم سے موقت کر دیا کہ اگر اس معاملے میں کچھ غلط ہیلے بہانے بنا کر زائد وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ اس کی سزا دے گا۔ لیکن الفاظ آیت عام ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احکام بھی اس میں داخل ہیں، اس لیے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا مال یا اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا فرما دیں وہ اس کو لے لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا چاہیے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس آیت کی بنا پر قرآن ہی کا حکم اور واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو حکم دیا کہ کپڑے اتار دو، اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑوں کی ممانعت ہو؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں وہ آیت میں بتاتا ہوں، پھر یہی آیت ما آتاکم الرسول پڑھ کر سنا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نعوذ باللہ احادیث کا انکار کیا جیسا کہ آج کل کا فتنہ ہے کہ بس قرآن کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اگر آنکھ والا ہو بصیرت والا ہو تو سمجھ لیں کہ یہی آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کا حکم قرآن ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم نے زنبور یعنی تتیا مار ڈالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی نے یہی آیت ما آتاکم الرسول تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ تعلیمات قرآن اور احادیث میں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلا تأمل بلا تاویلات اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہوں۔ سجدے میں سر ہو چشمیوں اسبار ہو، سجدے میں سر تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ غالب نہ ناز پر کبھی شہوت کنار ہو، شہوت کنار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی وقار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی وقار ہو۔ سبحان اللہ، دیکھو نفس پر شہوت کی نار غالب نہ ہو، تقاضوں کا ختم ہو جانا مطلوب نہیں ہے، مغلوب ہو جانا مطلوب ہے۔ شہوت کا تقاضا ہو لیکن غالب نہ ہو، یعنی گناہ پر مجبور نہ ہو جائے، شہوت دبی رہے۔ اگر شہوت بالکل ہی نہ ہوگی تو آج ہمارا آپ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو مقصود اور مطلوب اس کو ختم کرنا نہیں ہے، مغلوب ہونا، مغلوب کرنا، یعنی روح ایسی طاقتور ہو جائے اللہ کا نام لینے سے، صحبت اہل اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے، روح اس قدر غالب ہو کہ شہوت اس پر غالب نہ آ سکے۔ یہ مطلوب ہے، تقاضوں کا ختم ہو جانا۔ بعض لوگ تقاضوں سے گھبرا جاتے ہیں اور شیطان ان کو مایوس کرتا ہے کہ تمہارے ایسے گندے خیالات ہیں، تم کہاں اللہ والے ہو سکتے ہو، تم تو بہت ہی ایسے ویسے ہو۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ عارفین کی بات ہوتی ہے، عرفان کی بات ہوتی ہے، معرفت کی بات ہوتی ہے، ورنہ شیطان غالب آ جائے مایوس کر کے انسان کو جہنمی میں ڈلوا دے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. کیوں کہ وہ ذات ہے جو بہت ہی غفور ہے, بہت بخشنے والی ہے, بہت مہربان ہے. تو یہ عارفین سے یہ چیزیں ملتی ہیں. اگر عارفین کی صحبت نہ ہو تو انسان مایوس ہو کر جہنم میں ہی چلا جائے. شیطان اس کو یہی پٹی پڑھائے گا کہ جب تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, تمہارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں تو کیا فائدہ تمہاری عبادت کا, کیا فائدہ تمہارے نیک کاموں کا, چھوڑ چھاڑ کے پھر گناہوں میں ہی اور غفلت میں پڑ جاتا ہے. تو کتنی عارفانہ بات ہے کہ غالب نہ ہو. غالب ہونا جو ہے یہ خطرے کی بات ہے اور یہ نقصان کی بات ہے. شہوت رہے لیکن مغلوب رہے. غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو, دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو, میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو, میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو, پھر دل بفیض ذکر میرا گل بہار ہو, بفیض ذکر میرا پر بہار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو, بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو, دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب قرار ہو, ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب قرار ہو, یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو, یک لمحہ آسیوں میرا شمار ہو. بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, خیر خیرات کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم تو بہت نیک ہیں. دل میں شیطان یہی سکھلاتا ہے کہ بھائی تم تو کوئی گناہ نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ جب نور والوں کے پاس رہتا ہے تو اپنی ظلمت کا احساس ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں. گناہوں کا علم وہیں ہوتا ہے. جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت کا ادراک ہوتا ہے, جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے کا ادراک ہوتا ہے. جو آدمی اندھیرے ہی میں رہنے کا عادی ہو اس کو کیسے پتا کہ نور کیا چیز ہوتی ہے. اسی لیے بھائی اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. وہاں صحبت سے بھی نور حاصل ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں ایسا فائدہ اور تاثیر اللہ نے رکھا ہے کہ وہاں جا کر گناہوں کے پہاڑ بھی اڑ جاتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ان کے انوارات کی برکت سے دل میں ظلمت کے اندھیرے کا ادراک ہوتا ہے. ظلمت کا اندھیرے کا ادراک ہوتا ہے تو انسان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم کیوں اندھیرے میں رہتے ہیں, ہم بھی انوارات میں رہا کریں, روشنی میں رہا کریں. ہر آدمی کو خواہش ہے کہ گھر میں بجلی ہو, پنکھا ہو, روشنی ہو. تو جو آدمی گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں جنگلوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پنکھا کیا ہے, روشنی کیا ہے. مگر جب وہ شہر میں آتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو حاصل کرنے کی ہے, اسی طرح میرے مرشد رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ بھائی کسی کے گھر میں فریج نہیں ہے, وہ اپنے پانی کی بوتل پڑوس میں فریج والے کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کو یہ بوتل اپنے فریج میں رکھ دیں, یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم پی لیں گے, ٹھنڈے پانی کا لطف اٹھا لیں گے, آپ کو دعا دیں گے. تو فرمایا کہ وہ رکھ دیتا ہے فریج میں, فریج نے کوئی تقریر نہیں کی, فریج کی صحبت سے اس میں ٹھنڈک آ گئی اور پھر اسے جو ہے پیاسوں کا پیاس بجھ رہی ہے, لطف آ رہا ہے ان کو ٹھنڈے پانی. تو اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر رکھتا رکھتا دل بنتا رہتا ہے, دل میں نور آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور اسی طرح اسی سلسلے سے آدمی اللہ والا بنتا رہتا ہے, اللہ والوں سے اللہ والا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو, یک لمحہ عافیوں میں نہ میرا شمار ہو, بستی ہو یا چمن ہو کے سار ہو, بستی ہو یا چمن ہو کے وہ سار ہو, جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو, جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر
صدیقیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. صدیقیت ولایت کے اس درجے کا نام ہے جس کے بعد صرف نبوت ہے, اور ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے, آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے, کوئی نبی تو آئے گا نہیں. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ ولایت کے تمام درجے آج بھی کھلے ہوئے ہیں, تو صدیقیت کی انتہا اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ والا ولایت صدیقیت والا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اللہ والا ہی رہتا ہے, وہ ماحول سے متغیر نہیں ہوتا بلکہ ماحول کو متاثر کر دیتا ہے, ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ماحول کو متاثر کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کون شخصیت جا رہی, کیا بات ہے. یہی حال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ لیٹے ہوئے تھے درخت کی چھاؤں میں, تلوار لٹکی ہوئی تھی اور جسم پر صرف ایک لنگی تھی, دوپہر کا وقت تھا, قیدولہ فرما رہے تھے اور بیرونی سفیر آئے اور انہوں نے پوچھا کیا مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے, لوگوں نے بتایا وہ فلاں جگہ وہ آرام کر رہے ہوں گے. اس وقت جب جا کے دیکھا تو اس حالت میں کہ ان کے جسم پر صرف لنگی تھی, کوئی شاہی پوشاک نہیں تھی, کوئی گارڈ نہیں تھے, کوئی اسکارٹ نہیں تھی, کوئی لشکر نہیں تھا, کوئی محل کوئی عمارت نہیں تھی, بلکہ وہ درخت کے سائے میں مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک لنگی ان کے جسم پر تھی. ان کو دیکھ کر وہ ہیبت سے کانپنے لگے. مولانا رومی اس قصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ وہ سات جسموں سے کانپ رہے تھے, یعنی اس قدر ان پر غلبہ اور ہیبت ہو گئی تھی. کیا وجہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ تھا, احکم الحاکمین تھا, یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی ولایت صدیقیت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ہم اس لیے مانگ لیتے ہیں بھائی کہ ہمارے اعمال تو کسی قابل ہی نہیں ہیں, ہماری نیکیاں بھی ہمارے حسنات بھی سیئات کے مثل ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم کی صفت یہ ہے کہ وہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں اور گمان اور تصور سے زیادہ کرم فرما دیتے ہیں, اس واسطے ہمارا منہ ہو جاتا ہے بھائی ورنہ ہم کہاں اور ولایت صدیقیت کہاں.
بستی ہو یا چمن ہو کے وہ کو سار ہو, جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو, اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے, مجھے مغفرت کی دے, گندہ تیرا محشر میں نہ یہ شر انصار ہو.
کیا کر رہے ہو بھائی تم لوگ؟ پٹر پٹر کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں گھسے ہو؟ کیا ہے وہاں؟ ادھر آ کے بیٹھے ہیں ہم آگے، کیوں آواز دھیرے سے کر رہے ہو؟ تمہاری کیا چیز ہے وہاں؟ پھر ہماری چیزوں میں کیا کر رہے ہو تم؟ ادھر آؤ بھائی، آگے آ کے بیٹھو، سامنے بیٹھا کرو، چھپ کے نہیں بیٹھا کرو.
اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز محشر تیری بے شمار ہو. رحمت بروز محشر تیری بے شمار ہو. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری بے شمار. عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی کر کے تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو. پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو.
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقی ہونا اتنا ہی آسان ہے جیسے باوضو رہنا، کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہے، پھر وضو ٹوٹ گیا پھر وضو بنا لیا. اسی طرح سے اگر تقوی ٹوٹ گیا پھر توبہ کر کے متقی ہو جائے، وہ متقی ہے، ہمیشہ کا متقی ہے. جیسے ہی کوئی خطا ہو جاتی ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کسی طرح مایوس کرتا ہے شیطان کہ تم تو بار بار وہی گناہ کرتے ہو، کیا فائدہ تمہاری توبہ کا؟ نہ تمہیں کیفیت ہے، نہ تمہیں رونا آ رہا ہے. ان سب چکروں میں نہ پڑے، فوراً خدا تعالیٰ سے تعلق، ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. زبان سے بھی معافی مانگے، دل میں ندامت نہیں تو ندامت پیدا کریں. معاف کر دیجیے اللہ. ہمارے حضرت والا رحم اللہ کا کش ہے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، بار بار یہ نعرہ مارتے تھے، یا ربی معاف فرما دیجیے، یا ربی معاف فرما دیجیے. اور فرماتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کو دیکھ کر معافی مانگ رہے ہیں. اس طرح سے اللہ کو پکارتے، یا ربی معاف فرما دیجیے. تو یہ نعرہ لگاتے رہے آدمی اور اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے. بس بات یہ ہے، متقی بننا فرض ہے، اپنے کو متقی سمجھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے پاکی نصیب فرمائے کہ ہم اپنے کو نیک سمجھیں. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو چار باتیں تلقین فرمائیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور مربع احسان یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اجنبی اور غیر سے بالکل ترک تعلق، دوری. تو یہ انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہیں. تو متقی سمجھنا، ہاں چوتھی بات یہ کہ سارے عالم سے اپنے کو کمتر سمجھنا، بدتر سمجھنا. یہ چار مراقبے فرمائے کہ چار کام کرو. ایک تو یہ کہ غیر سے بالکل تعلق نہ رکھو، غیر محرم سے، غیر جنس سے بالکل تعلق قطع ہو. دوسرے یہ کہ مراقبہ احسان کی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور تیسرے یہ کہ توبہ کرتے رہنا، اور چوتھا یہ کہ اپنے آپ کو سارے عالم سے کمتر سمجھنا، کتنا بھی گناہگار ہو، داڑھی منڈی بھی ہے، نعوذ باللہ سود کا کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں سب سے کمتر ہوں، معلوم نہیں قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ اور یقین کا درجہ ضروری نہیں، احتمالاً احتمال کرنا کافی ہے کہ کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آج میں اپنے کو متقی سمجھ رہا ہوں، آج میں اپنے کو اللہ والا سمجھ رہا ہوں، معلوم نہیں کل خدا نہ خواستہ میرے حالات بدل جائیں، میری داڑھی مڑ جائے، میں گناہگاروں میں شمار ہو جاؤں، خدا نہ خواستہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤں، بدعت میں مبتلا ہو جاؤں، کوئی پتہ نہیں ہے، جب تک کہ انجام بخیر نہ ہو جائے، حسن خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محشر کے دن پتہ چلے گا یہاں کے کتنے پیدل وہاں کے سوار ہوں گے، یہاں کے کتنے سوار وہاں کے پیدل ہوں گے۔ ایک بزرگ کو ایک عورت کہتی تھی کہ تمہاری داڑھی جو ہے بالکل میرے بکرے کی طرح سے ہے، کیا ہے تمہاری داڑھی کی حقیقت، تو تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی ہے؟ طنز کرتی تھی، مزاح کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ بزرگ خاموش رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، خدا تعالیٰ سے انہوں نے ایک درخواست کی تھی، دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتقال کے بعد یہ کرامت بخشی کہ مریدوں کو کہہ دیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے فلاں بڑھیا جو مجھے تنگ کرتی ہے اس کے راستے میں سے مجھے لے جانا۔ جب جنازہ جا رہا تھا تھوڑی دیر کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور انہوں نے اس بڑھیا کو مخاطب کر کے کہا کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اب میں ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا، اب میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے۔ اس لیے بھائی ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنے عبادتوں پہ، اپنے تقویٰ پہ، اپنے سمجھ پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ اللہ والوں کے پاس رہو، ڈرتے رہو، ناز مت کرو، عاجزی سے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اس نے خاتمہ مانگتے رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو، معافی مانگتے رہو، یہ ہے راستہ، اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ فضل ہو جائے گا اور اس نے خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔
آسی اگر ہو متقی تر کے گناہ سے تاج ولایت کا وہی تاج دار ہو۔
آخری شعر ہے،
یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ ہم سب کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ ہم سب کا نفس، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بیوں اشکبار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار
ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے، اس نے خاتمہ عطا فرمایا۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے لانڈی آنا نہیں ہوگا، بقرعید کی وجہ سے وہ اعلان کر گیا، وہاں دوستوں کو بتلا جو بھی ملے
اس کو بتلا دینا کہ یہ جمعہ وہاں حاضری نہیں ہوگی. یہاں کی مجالس کے کیا اعلان کریں؟ بدھ اور جمعرات اور جمعہ. ہاں یہاں پر بھی حجرت الطالبین میں مجالس بدھ اور جمعرات اور جمعہ تین دن عید الاضحیٰ کے موقع پر موقوف رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہفتے سے اللہ تعالی زندگی دے تو صبح جو تفسیر معرف القرآن ہوتی ہے اور رات کا سلسلہ پھر سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما انا قاعد في المسجد وحلقه من فقراء المهاجرين قعود اذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد اليهم فقمت اليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما قال فلقد رأيت ألوانهم أصفرت. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون معهم أو منهم. حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے اور فقراء مہاجرین کا حلقہ جمع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور فقراء مہاجرین کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. میں اٹھا اور فقراء مہاجرین کی طرف متوجہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین کو وہ بشارت پہنچا دینی چاہیے جو ان کے چہروں کو شگفتہ کر دے, اور وہ بشارت یہ ہے کہ وہ جنت میں دولت مندوں سے 40 برس پہلے داخل ہوں گے. راوی کا بیان ہے میں نے دیکھا, یہ سن کر فقراء مہاجرین کے چہروں کا رنگ روشن ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فقراء مہاجرین کو خوش پا کر میں نے اپنے دل میں یہ آرزو کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا, چٹائی, کپڑے کا فرش, زمین, تخت, چارپائی, چمڑا اور کھال, باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے, سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے, دروازہ بند کر دے, چراغ بجھا دے, مشکیزے کا منہ باندھے, برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے. نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے, البتہ آواز و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا, اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے, اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ سے نزدیک رہتا جب آپ غنیم یعنی دشمن کے قریب ہوتے تھے, کیونکہ اس شخص کو بھی اس صورت میں غنیم کے قریب رہنا پڑتا تھا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کر تھے جیسے کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے, اور آپ نہایت لطیف الجلد نرم اندام تھے, اور کسی شخص کو بر روح ناگوار بات نہ فرماتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہ آپ بروئے عادت سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے اور برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى أهل الحق۔ اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون آياتك ويقتلون رسلك ويصدون عن سبيلك۔ اللهم أهلكهم كما أهلكت عادًا وثمود، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادًا وثمود، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك عليه الصلاة والسلام وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔